This is VOA News. I'm Gene Randall. The first week of public testimony into the possible impeachment of U.S. President Donald Trump wound up with what was widely seen as a compelling appearance by the woman he ousted as ambassador to Ukraine, Marie Yovanovitch. She expressed her dismay both at being abruptly relieved of her role in Kiev and the smear campaign waged against her, helped by what she called shady interests. Despite Yovanovitch's long and distinguished public service career, even as she testified before the House Intelligence Committee, President Trump used Twitter to unleash a personal attack. Here's AP's Julie Walker.
Tweeting from the White House during the hearing, Trump said everywhere former U.S. ambassador to the Ukraine Marie Yovanovitch served turned bad. Asked at the hearing about the tweet, she said,
"Well, it's very intimidating."
The president says for the first time he watched some of the hearings and he was not trying to intimidate.
"I have the right to speak. I have freedom of speech."
But House Intelligence Committee Chairman Adam Schiff says it's part of a pattern to intimidate witnesses and obstruct justice and could be used as evidence against the president.
"We need to view the president's actions today as part of a broader and incriminating pattern of conduct."
I'm Julie Walker.
Later, in a private committee session, a State Department aide posted to Ukraine quoted from a phone conversation he said he overheard between President Trump and European Union Ambassador Gordon Sondland. In it, he said Sondland told Mr. Trump that Ukrainian President Volodymyr Zelensky was ready to grant his wish for a probe into former Vice President Joe Biden. That was a day after Mr. Trump asked for such an investigation, allegedly in exchange for the release of military aid to Ukraine, an arrangement at the heart of the developing impeachment case against the president. Voters in Sri Lanka are going to the polls today to elect a new president. The top contenders are former Defense Secretary Gotabaya Rajapaksa, the brother of a former president, and Sajith Premadasa from the governing Liberal United National Party. From Washington, this is VOA News. Israel says it carried out airstrikes on Hamas in Gaza today, despite Thursday's ceasefire agreement. The Israeli military said it acted after it intercepted two rockets fired from Gaza toward Israeli territory. The ceasefire was initiated after a cross-border escalation of violence between the Palestinian militant group Islamic Jihad and Israel, when 34 Palestinians died. There were no reported Israeli deaths. The Afghan Taliban is blaming the United States for this week's failed prisoner swap, saying the American side did not show up at a mutually agreed venue somewhere inside Afghanistan. The exchange was to have secured freedom for two Western hostages, American Kevin King and Australian John Weeks, who have been in Taliban captivity since August 2016. In return, three high-profile insurgent detainees would have been released from Bagram Prison, north of Kabul. A new report by leading health and safety agencies finds millions of sanitation workers in developing countries being forced to work under dangerous conditions that put their health and lives at risk. Lisa Schlein reports for VOA from Geneva.
This report on the plight of sanitation workers in developing countries is being issued to raise awareness of the dehumanizing conditions under which they are forced to work. For example, the report says that sanitation workers aren't given the safety training or equipment needed to protect them when handling effluent or fecal sludge. World Health Organization spokesman Christian Lindemeyer says sanitation workers make an important contribution to public health at the risk of their own lives. Poor sanitation, he says, causes more than 430,000 deaths from diarrhea every year and is linked to the spread of other diseases such as cholera, dysentery, typhoid, hepatitis A, and polio.
That was Lisa Schlein for VOA from Geneva. At least five people have been killed in Bolivia this weekend as supporters of self-exiled former President Evo Morales clash with police in the rural region of Cochabamba. Police used tear gas on a crowd throwing rocks at protesters. Several people were detained and many injured were rushed to the hospital. Protests against the interim government of conservative Jeanine Añez have roiled the country in Bolivia's biggest political upheaval in over a decade. Roger Stone, a longtime confidant of President Trump, has been convicted on all seven federal criminal counts against him, including obstructing a congressional investigation into whether the Trump campaign coordinated with Russia during the 2016 election. Stone was also convicted of lying to Congress and witness tampering. More news at VOAnews.com. Gene Randall, VOA News.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام میں آپ کے لیے اس ہفتے میں رونما ہونے والے حالات حاضرہ اور دیگر اہم موضوعات پر فیچر اور رپورٹیں پیش کی جائیں گی۔ ہماری کوشش ہے کہ ہمارے وہ سامعین جو ہمارے ٹیلی ویژن کا میگزین پروگرام نہیں دیکھ پاتے، ان کے لیے ہم وہ رپورٹیں پیش کریں جو ہفتہ بھر ہمارے ٹیلی ویژن پروگراموں میں نشر ہوئیں۔ آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جہاں پیلٹ گنز کا استعمال اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی مذمت کے باوجود جاری ہے، بھارتی سیکیورٹی فورسز کا موقف ہے کہ وہ انسانی جانوں کے ضیاع سے بچنے کے لیے اس ہتھیار کا سہارا لیتی ہے، لیکن جو اس کا نشانہ بنتے ہیں وہ کبھی نہ ختم ہونے والی درد کی کہانی بیان کرتے ہیں۔ تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں۔
5 اگست کو بھارتی حکومت کی طرف سے جموں کشمیر کی آئینی حیثیت میں تبدیلی اور ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست نئی دہلی کے کنٹرول میں دینے کے بعد اس اقدام کے خلاف مزاحمت کرنے والوں پر حفاظتی دستوں نے کئی مرتبہ پیلٹ گنز چلائیں۔ اس کاروائی میں زخمی ہونے والوں میں سے کئی ایک ہی بینائی بھی متاثر ہوئی ہے۔
اللہ معاف ان کو نہیں، کبھی نہیں کرے گا۔ جس نے یہ ہم کو چلایا اس کو اللہ معاف کہاں کرے گا؟ کیا کیا میں نے؟ اب کہاں سے لاؤں گا پیسہ اس کو علاج کروں گا؟
مظاہرین پر چھرے والی بندوقوں کا استعمال، بین الاقوامی سطح پر تنقید اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کی مذمت اور احتجاج کے باوجود جاری ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس ہتھیار کے مہلک نتائج کے پیش نظر گزشتہ برس حکومت پر اس کا استعمال فوری طور پر بند کرنے کے لیے زور دیا تھا۔
انڈیا کے بھی جو ہیومن رائٹس گروپس ہیں، ان نے کہا کہ یہ جو ہتھیار ہے یہ نان لیتھل نہیں ہے، یہ لیتھل ہے، اور یہ بہت سے ملکوں میں بین ہوا ہے اور بہت سے جگہوں پہ یہ یوز ہو رہا ہے جانوروں کے خلاف۔ ہاؤ کین آپ اس کو یہاں یوز کر لیں گے؟
عہدیدار کہتے ہیں کہ چھرے والی بندوقوں کا استعمال صرف انتہائی مجبوری کی حالت میں کیا جاتا ہے،
چاہے لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو، چاہے اینٹی ملٹنسی آپریشن ہو۔ وی اوائڈ کولیٹرل ڈیمیج، دیر ہیو بین نو میجر انجریز ٹو اینی بڈی، دیر ہیو بین اے فیو پیلٹ انجریز ہو ور ٹریٹڈ اینڈ اس کے بعد واپس بھیج دیے گئے۔
تاہم ماضی قریب اور حال میں کئی شہریوں نے پولیس اور دوسرے سرکاری دستوں پر ان کے خلاف چھرے والی بندوقوں کا بلا جواز اور بے دریغ استعمال کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔
ہم تھا ادھر تھا، ہم کو جانا تھا گھر، میں نے دیکھا ایسے تھوڑا دیکھا میں نے، تو اس نے پیلٹ لگایا، پیچھے سے لگایا پیلٹ۔ کوئی نہ لڑائی تھا، نہ جگڑ تھا، نہ کچھ بھی نہیں تھا اس وقت۔
پیلٹ کبر کبر آ مچھلی،
یہ دیکھیے اس کو کہاں کہاں پیلٹ لگے ہیں، اس کے پھیپھڑے بھی متاثر ہوئے ہیں، لیور کو بھی لگے ہیں، اس کے سر میں بھی پیوست ہوئے تھے جو ڈاکٹروں نے اسی وقت نکال دیے تھے، اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔
امریکی کانگریس کے 6 ممبران نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مظاہرین پر چھرے والی بندوقوں کے مسلسل استعمال اور اس کے نتیجے میں ہونے والی اموات اور لوگوں کے زخمی ہونے کا معاملہ حال ہی میں واشنگٹن میں تعینات بھارتی سفیر کے ساتھ اٹھایا تھا اور ان سے صورتحال کے بارے میں صحیح معلومات فراہم کرنے کے لیے کہا تھا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
بھارت میں عشروں سے جاری مسجد اور مندر کی تعمیر کے بارے میں جو تناؤ چلا آ رہا تھا، بھارتی سپریم کورٹ نے حال ہی میں اس پر اپنا فیصلہ سنایا۔ اس فیصلے کے مطابق ہندوؤں کو اس بات کی اجازت دے دی گئی کہ وہ متنازع اراضی پر مندر تعمیر کر سکتے ہیں۔ عدالت نے مسلمانوں کو متبادل زمین کے طور پر 5 ایکڑ کا رقبہ دینے کا بھی فیصلہ دیا ہے۔ تاہم مسلمان تنظیموں کا کہنا ہے کہ انہیں متبادل زمین دینے سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے۔ نئی دلی سے وائس آف امریکہ کی انجنا پسریچا کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
اس فیصلے کے کئی دنوں بعد نئی دہلی میں مسلمانوں کے سب سے بڑے محلے میں بظاہر زندگی معمول پر نظر آ رہی ہے۔ آس پاس اسٹالوں پر پرہجوم گلی کوچوں میں دکاندار اپنے کاروبار میں مصروف ہیں۔ علاقے میں واقع شہر کی سب سے بڑی مسجد میں، جسے جامع مسجد کہا جاتا ہے، لوگ نماز کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگ سڑک کے کنارے سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے پر گفتگو کرتے نظر آتے ہیں۔ تاہم اس گہمہ گہمی کے پس پردہ مسلمانوں میں مایوسی کی جھلک صاف دکھائی دیتی ہے، جو اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ عدالت کا فیصلہ ان کے حق میں نہیں گیا۔ ان لوگوں میں رحمت علی بھی شامل ہے، جس نے کہا کہ اس معاملے پر اعتراض کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
پاور ہے نا وہ سب کچھ کر سکتا ہے.
اس کا اشارہ بھارت میں قوم پرست بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کی جانب تھا جس کی قیادت وزیر اعظم نریندر مودی کرتے ہیں. لوگوں میں اس بات پر تشویش پائی جاتی ہے کہ اس سے مسلمانوں میں عدم تحفظ کا احساس بڑھ گیا ہے, جنہیں یہ خدشہ ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت اکثریتی ہندو ایجنڈے کی جانب بڑھ رہی ہے. اتر پردیش کے ایک تاجر محمد قیوم کا کہنا ہے,
تھوڑا بہت یہ ہے کہ اب مسلم تو ویسے بھی تھوڑا سا مطلب جیسا ماحول دیش کا بنا ہوا تو دبا ہوا.
آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک ممبر کمال فاروقی نے صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا,
That is another sacrilege of the masjid, in fact. For all the time,
you are taking away our یہ مسجد کی ایک اور بے حرمتی کا اقدام ہے. ہمارے حقوق سے ہمیں محروم کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کو مسجد کی تعمیر کے لیے 5 ایکڑ متبادل زمین کی پیشکش ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے. کیا کسی مسلمان نے اس چیریٹی کا مطالبہ کیا تھا؟ مبصرین کے مطابق عدالتوں میں طویل عرصے سے جاری بھارت کے تلخ ترین تنازع کا فیصلہ کبھی بھی آسان نہیں تھا جو ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کو مطمئن کر سکے. نئی دہلی میں ایک سیاسی تجزیہ کار نیراج چودھری کا مزید کہنا ہے,
It's taken into account fact and law.
فیصلے میں قانونی تقاضوں کا جائزہ لیا گیا ہے اور ساتھ ہی تاریخ اور سماجی ڈھانچے, سیاسی صورتحال اور ملک میں موجودہ ماحول کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے. یہ ایک نازک اور متوازن کارروائی تھی. جہاں تک وزیر اعظم نریندر مودی کا تعلق ہے, انہوں نے ہندو قوم پرستوں کی اس قانونی جیت کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ کسی کی جیت یا شکست نہیں ہے, اور اس امید کا اظہار کیا کہ اس فیصلے سے ملک آگے کی جانب گامزن ہو سکے گا. مودی نے مزید کہا,
نئے بھارت میں بھائے کٹوتا ناکاراتمکتا کا
نئے بھارت میں خوف انات اور منفی باتوں کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. کچھ لوگ ان کے خیالات سے اتفاق کرتے نظر آتے ہیں اور انہیں توقع ہے کہ ان کی حکومت روزی روٹی کے مسائل پر اپنی توجہ مرکوز کرے گی. مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے بی جے پی کو بہت بڑا فائدہ ہوگا, جس نے 1990 کی دہائی میں اجودھیا میں مندر کی تعمیر کی مہم کی حمایت کر کے کافی مقبولیت حاصل کر لی تھی. اقتدار میں مودی کی دوسری میعاد نے مسلمانوں میں اس خوف کو اور بھی بڑھا دیا ہے کہ ان کی حکومت پہلے ہندو کے ایجنڈے کو لے کر آگے چلے گی. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن کمال فاروقی کہتے ہیں,
وی آر ناٹ اے مسلم راشٹر,
ہم ایک ہندو قوم نہیں ہیں اور نہ ہی ایک مسلمان قوم ہیں, ہم ایک سیکولر قوم ہیں, جس کا مطلب ہے کہ ہمیں بنیادی حقوق حاصل ہونے چاہیے. یہ الفاظ تھے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن کمال فاروقی کے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکا, واشنگٹن.
ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے وزیر دفاع جیمز میٹس نے اپنی نئی کتاب میں خارجی سطح پر امریکہ کو درپیش کئی چیلنجوں کا ذکر کیا ہے. اپنی اس کتاب میں انہوں نے بطور وزیر دفاع کے پاکستان سے متعلق اپنے تجربات کا بھی احاطہ کیا ہے. اس بارے میں شہناز نفیس کی رپورٹ.
اس سال سپٹمبر میں شائع ہونے والی اپنی کتاب کال سائن کیوس میں سابق امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس کی پاکستان کے دنیا کا خطرناک ترین ملک ہونے کے بارے میں رائے ہیڈ لائنز کا حصہ بنی. جب میٹس اپنی رائے کی بنیاد پاکستان میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور جوہری ہتھیاروں کی موجودگی بتاتے ہیں. سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈی سے منسلک سیتھ جونز کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ملک میں انتہا پسندی اور جوہری ہتھیاروں کا اکٹھا ہونا خطرناک ہے, لیکن ان کے بقول جیمز میٹس کا کسی ملک کو دنیا کا خطرناک ترین ملک قرار دینا اور اپنی بنائی ہوئی نیشنل ڈیفینس اسٹریٹجی میں اس کا ذکر نہ کرنا حیران کن ہے.
جیمز میٹس نے اپنی دفاعی پالیسی میں پہلی دفعہ امریکہ کا فوکس انسداد دہشت گردی سے گریٹ پاورز کمپٹیشن کی جانب شفٹ کیا اور چین, روس, ایران اور شمالی کوریا کو خطرناک حریف قرار دیا تھا. لیکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں موجود انتہا پسند تنظیموں کے خلاف پاکستان کی خاطر خواہ کارروائی نہ کرنے کی وجہ سے سیکرٹری میٹس مایوس ہوئے ہوں.
دوسری جانب اسی سال ایک امریکی تھنک ٹینک کونسل آن فارن ریلیشنز نے اپنی سالانہ سروے رپورٹ میں گزشتہ 11 سالوں میں پہلی دفعہ پاکستان کو ان ممالک کی فہرست میں شامل نہیں کیا جو امریکی مفادات کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں.
پاکستان کو سروے میں شامل نہ کرنا پاکستان کے بارے میں پیدا ہونے والے اس تاثر کا عکاس ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں. حالات فوج کے کنٹرول میں ہیں اور سب سے بڑھ کر عمران خان کو فوج کی حمایت حاصل ہے اور اس وقت دونوں ایک صفحے پر ہیں. اسے ملک کے استحکام کی جانب بڑھنے کی بڑی وجہ سمجھا جا رہا ہے.
تاہم تجزیہ کار سیتھ جونز کی نظر میں رائے کا یہ فرق امریکہ میں پاکستان سے متعلق موجود تاثرات میں تضاد کا نہیں بلکہ مختلف اداروں کے تحقیق کے طریقہ کار میں فرق کا نتیجہ ہے۔
مختلف اداروں یا افراد کے کسی ملک اور حالات کو پرکھنے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے آپ سی ایف آر یا سیکچی میٹس میں سے کسی ایک کو غلط یا درست نہیں کہہ سکتے۔
کیٹو انسٹیٹیوٹ سے وابستہ تجزیہ کار سحر خان کہتی ہیں کہ پاکستان سے متعلق یہ سوچ صرف جم میٹس کی نہیں بلکہ یہ تاثر پاکستان کے بارے میں پورے امریکہ میں پایا جاتا ہے، جو ان کے الفاظ میں غلط ہے۔
امریکہ میں کافی لوگ، کافی انالسٹ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر فوج میں انتہا پسندی بڑھ گئی تو فوج کے پاس ایکسس ہے جوہری ہتھیاروں کا، تو یہ نہ ہو کہ پاکستان جو ہے وہ جوہری ہتھیاروں کو استعمال کرے ہندوستان کے خلاف یا کسی اور ملک، یا ان جنرل استعمال کرے۔ لیکن میرے خیال میں یہ ذرا حقیقت سے کافی دور ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی کبھی ایسی سچویشن ہوگی کہ پاکستان ایرریشنلی اپنے جوہری ہتھیاروں کو استعمال کرے۔
اپنی کتاب میں موجودہ امریکی حکومت کو پاکستان کے ساتھ تعلقات کے بارے میں مشورہ دیتے ہوئے سابق امریکی وزیر دفاع نے لکھا ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ تعاون کی معمولی توقعات کے ساتھ محتاط انداز میں تعلقات برقرار رکھے۔ دوسری طرف سیتھ جونز کی نظر میں پاک امریکہ تعلقات میں اتار چڑھاؤ کی ایک وجہ خود امریکہ کی اپنی پالیسی بھی ہے۔
Can't use carrots and sticks.
پاکستان کے جیو اسٹریٹجک خدشات ہیں اور ان خدشات کی وجہ سے پاکستان کو کیرٹ اور سٹک پالیسی سے درست نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے اس رویے کو دہلی اور اسلام آباد کے مابین پائی جانے والی کشیدگی کے تناظر میں دیکھنا ہوگا۔
شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چین کے شمال مغربی صوبے سنکیانگ میں ویغور نسلی مسلمانوں کی حالت اظہار کے بارے میں بہت ساری رپورٹیں سامنے آتی رہی ہیں، جنہیں مبینہ طور پر امتیازی سلوک اور جبر کا سامنا ہے۔ اس مسئلے کو انسانی نقطۂ نظر سے اجاگر کرنے کے لیے حال ہی میں ایک فلم بھی بنائی گئی ہے جس کا عنوان ہے این ان آنسرڈ ٹیلی فون کال، یعنی ٹیلی فون کال جس کا کوئی جواب نہیں ملا۔ اس فلم کی بنیاد پر وائس آف امریکہ کے ایکسٹریمزم واچ ڈیسک کے ریکار حسین اور عاصم خاشا سارین نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ویغور مسلمانوں کو کس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے۔ تفصیل کے ساتھ یاسمین جمیل۔
لندن میں دھوپ پھیلی ہوئی ہے اور صبح کا وقت ہے۔ عزیز عیسیٰ ایلکن نے اپنی چھوٹی سی بیٹی کا ہاتھ تھام رکھا ہے اور اس سے یہ گفتگو کر رہا ہے کہ ایک چڑیا کی مانند ہونا کیا ہے۔ بظاہر تو یہ اپنی بیٹی سے کسی باپ کی عام سی گفتگو معلوم ہوتی ہے، لیکن جلد ہی یہ بات چیت اس منظرنامے میں بدل جاتی ہے کہ ہزاروں ایغور جو آزادانہ طور پر اپنے روزمرہ کے معمولات انجام نہیں دے سکتے، وہ کیا محسوس کرتے ہیں، خاص طور پر یہ سوچ کر کہ سنکیانگ میں اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جلاوطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور دکھائی دیتے ہیں۔ اس چھوٹی سی فلم میں، جسے این ان آنسرڈ ٹیلی فون کال کا نام دیا گیا ہے، فلم ساز اپنی بیٹی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے، ان چڑیوں پر نگاہ ڈالو، وہ درختوں کے اوپر نیچے ہر طرف آزادانہ پرواز کر سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی سرحدیں نہیں ہیں۔ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں فوری طور پر ایک چڑیا بن جاؤں تو میں اڑ کر سیدھا اپنے وطن پہنچ جاؤں گا۔ فلم کا اگلا منظر فلم بینوں کو ان پرانی گہری یادوں کی جانب لے جاتا ہے جو بیرون ملک مقیم یغور باشندوں میں سے بیشتر کے ذہنوں پر چھایا ہوا ہے، جبکہ وہ اپنے ان پیاروں کا اتا پتا جاننے کی تمنا رکھتے ہیں جو چین کے سنکیانگ صوبے میں مبینہ طور پر پھنس کر رہ گئے ہیں۔ ایلکن کی ملاقات ایک فرانسیسی خاتون سے ہوتی ہے، وہ بھی اپنی بیٹی کو اسکول لے کر جا رہی ہے اور ساتھ ہی اپنی ماں کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر مسرت آمیز لہجے میں فون پر محو گفتگو ہے۔ ایلکن اس سے کہتا ہے کہ تم کتنی خوش قسمت ہو کہ ویڈیو کال کے ذریعے اپنی والدہ سے باتیں کر سکتی ہو، مجھے تم پر رشک آ رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں عزیز نے کہا کہ اکتوبر 2017 میں اس کے والد چل بسے اور اب یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی 76 سالہ والدہ بھی حیات ہیں یا نہیں، اس لیے کہ 2018 کے شروع دن سے وہ اب ہماری ٹیلی فون کالز کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا تھا کہ میرے والد کی صحت بگڑ رہی ہے تو میں نے لندن میں چینی سفارت خانے میں ویزے کی درخواست دی، لیکن درخواست رد کر دی گئی۔ آگے چل کر اپنی کہانی بیان کرتے ہوئے انہوں نے وائس آف امریکہ کو مزید بتایا کہ میری والدہ سے آخری مرتبہ جنوری 2018 میں بات ہوئی تھی، جب انہوں نے بتایا کہ چینی پولیس نے مبینہ طور پر انہیں یہ احکامات دیے ہیں کہ بین الاقوامی ٹیلی فون کالوں کا جواب نہ دوں، نہیں تو انہیں اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اس واقعے نے عزیز کو بہت اداس اور بد دل کر دیا۔ اس نے بتایا کہ ہفتے بھر انتظار کے بعد میں نے اپنی ماں کو پھر فون کیا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اس نے کہا کہ اسی واقعے کے پس منظر میں فلم کو نام دیا گیا این ان آنسرڈ ٹیلیفون کال۔ عزیز ایلکن سن 2001 میں ایک سیاسی پناہ گزین کے طور پر برطانیہ منتقل ہو گئے اور اب برطانوی شہری ہیں۔ ان کی بیوی کے علاوہ ان کے دو بچے ہیں اور وہ لندن میں مقیم ہیں۔ وہ یونیورسٹی آف لندن میں ایک محقق کے ساتھ ساتھ یغور نسلی اقلیت کے مسائل کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے بھی نہایت سرگرم ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ یغور اقلیت پر بنائی گئی یہ فلم، جو واشنگٹن میں گزشتہ ہفتے متعارف کرائی گئی ہے، سنکیانگ کے خود مختار علاقے میں اس اقلیت کی مبینہ حالت زار کے بارے میں آگہی مہیا کرے گی۔ عزیز ایلکن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ فلم بنا کر میں یغور اقلیت کی آواز دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگوں کو بقول ان کے یہ نہیں پتا کہ یغور لوگوں پر اس وقت کیا بیت رہی ہے۔ بیرون ملک مقیم یغور ان کے مطابق اپنے خاندانوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ترس رہے ہیں اور ان میں سے بہت سو کو چین میں اپنے رشتہ داروں سے بات کیے ہوئے برسوں ہو گئے ہیں۔ شمال مغربی چین کے علاقے سنکیانگ کی آبادی تقریباً 2,20,00,000 ہے اور وہاں چینی مسلمان سب سے زیادہ تعداد میں آباد ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق یغور آبادی 1,30,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ علاقے میں دوسری ترک مسلمان اقلیتیں بھی ہیں۔ چینی حکومت کو حالیہ برسوں میں اس بات پر بڑھتی ہوئی بین الاقوامی تنقید کا سامنا ہے کہ اس نے مبینہ طور پر 1,00,000,000 سے زیادہ یغور اور دوسرے مسلمانوں کو نظریاتی تعلیم کے لیے کیمپوں میں حراست میں رکھا ہوا ہے۔ چینی عہدیدار کہتے ہیں کہ یہ کیمپ پیشہ ورانہ تربیتی مراکز ہیں اور یہ کہ یہ اقدامات علاقے میں دہشت گردی، مذہبی انتہا پسندی اور علیحدگی پسندی کا قلقمہ کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ تاہم بہت سے ماہرین اور انسانی حقوق کی تنظیمیں ان کارروائیوں کو سوچی سمجھی نسلی تطہیر قرار دیتے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شادی کی تقریب میں یوں تو سب سے مہنگا جوڑا دولہا اور دلہن کا ہوتا ہے، لیکن اس موقع پر دوست احباب بھی ملبوسات پر کچھ کم خرچ نہیں کرتے۔ پاکستان میں عروسی ملبوسات کرائے پر لینے کا تھوڑا بہت رواج تو ہے، مگر اب ہر موقع کے لیے مہنگے ملبوسات سستے میں حاصل کرنا بھی ممکن ہو رہا ہے، اور وہ ہے انٹرنیٹ کی مدد سے۔ سدرا ڈار بتا رہی ہیں کہ پاکستان کے فیشن کیپیٹل کراچی میں کپڑے کرائے پر دینے کا کاروبار آن لائن کیسے فروغ پا رہا ہے۔
نہ کوئی مہنگی بوتیک، نہ کسی مصروف مارکیٹ میں دکان۔ اپنی مرضی کا کوئی بھی ڈریس اگر آپ پہننا چاہتے ہیں تو آن لائن حاصل کیجیے، اور وہ بھی کرائے پر۔ کراچی کے کچھ نوجوان شادی بیاہ اور دعوتوں کے لیے انٹرنیٹ کے ذریعے بیش قیمت کپڑے کم ریٹس پر یومیہ فراہم کر رہے ہیں۔
مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے اویئرنیس آ گئی لوگوں کو، کیا نام ہے کہ اب کپڑے ہمیں لینے چاہیے رینٹ پہ۔ پہلے یہاں پہ جو لوگ کسٹمرز آتے ہیں، ہماری اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اپوائنٹمنٹ کے بعد جب وہ کسٹمرز آ رہے ہوتے ہیں ان کا رسپانس تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ شادی کا صرف لیں گے، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ جب ہماری ڈریسز اور دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ پھر اور بولتے ہیں ہمیں ہمیں ولیمہ کا بھی دکھا دیں، ہمیں پارٹی ویئر کا بھی دکھا دیں، ہمیں شادی، اور پھر وہ کسٹمر مینٹین ہو جاتے ہیں ہمارے مستقبل کے لیے۔
سلور ڈریس ہے ادھر، اس کی ساری پورا
عروج ایسے لاکھوں صارفین میں سے ہیں جو نت نئے کپڑوں کی شوقین ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ بچت پر یقین رکھتی ہیں۔
ہم اتنا زیادہ پیسہ ایک ڈریس پر لگا رہے ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان پیسوں میں کم از کم 3-4 ہم لوگ ڈریسز خرید سکتے ہیں۔ اگر ہم رینٹ پر لیں تو یہ زیادہ افورڈیبل بھی ہے اور ہر کسی کی رینج میں بھی آ جائے گا، اور اس طریقے سے ہم ہر ایونٹ میں نیا ڈریس افورڈ کر سکتے ہیں اور پہن بھی سکتے ہیں، اور اپنی خوشی کے لیے ہم مطلب دوسروں کو دکھا بھی سکتے ہیں کہ ہم نے نیا ڈریس پہنا ہے۔
کپڑے کرائے پر دینے کی یوں تو بہت سی دکانیں اور بوتیک ہیں، لیکن کلوزٹ کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے لوگ صرف ملبوسات لے ہی نہیں رہے بلکہ کرائے پر بھی دے سکتے ہیں اور گھر بیٹھے پیسے بھی کما سکتے ہیں۔
ہم یوزولی لائف پہ بھی جاتے ہیں تو یوزولی کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارا ڈریس ہم سے خرید لیں, لیکن یوزولی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو آپشن دے رہے ہیں کہ آپ اس سے ارن کر سکیں, ٹھیک ہے نا, آپ ہمیں سیل کر دیں گے تو آپ ارن کیسے کریں گے.
انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی مدد سے آج کم وسائل میں بھی نئے لوگوں کے لیے کاروبار کھڑا کرنا ممکن ہو رہا ہے, جبکہ پاکستانی صارفین کے لیے اس ٹیکنالوجی کی مدد سے اب ایسے آپشنز دن بدن بڑھ رہے ہیں جس سے وقت اور پیسہ دونوں کی بچت ہو سکتی ہے.
شادی میں سب سے الگ دکھائی دوں, جو سوٹ پہلے پہنا ہے وہ ہر تقریب میں تو نہیں پہنا جا سکتا نا. ایسی سوچ اور ان مسائل کا حل اب نکل کر سامنے آ چکا ہے, جس سے صرف دلہا دلہن ہی نہیں بلکہ ان کے عزیز و اقارب بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے پیسوں کی بچت کرنے میں کامیاب ہیں. سدرا ڈار, وائس آف امریکہ, کراچی.
کہتے ہیں کہ سائنس پڑھنے سے زیادہ تجربے سے سمجھ میں آتی ہے, لیکن بہت سے بچے اس مضمون سے گھبراتے ہیں. پاکستان میں سائنس کی تعلیم دلچسپ بنانے کا فارمولا نکالا گیا ہے لاہور کی لالا رخ نے, جو اپنے پلیٹ فارم سائنس فیوز کے ذریعے بچوں اور نوجوانوں کی سائنس میں دلچسپی پیدا کر رہی ہیں. مزید جانتے ہیں سمن خان کی رپورٹ میں.
کیا آپ جانتے ہیں پانی سے بنی برف سے 71 گنا زیادہ ٹھنڈی بھی ایک برف ہوتی ہے, جو پانی سے نہیں بلکہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے بنتی ہے. جسے گرم پانی میں ڈالیں تو گیس اٹھتی ہے, جبکہ صابن ملے پانی میں ڈالنے سے بلبلوں کی قطار بن جاتی ہے. بچوں کو ایسے بہت سے فزیکل اور کیمیکل ریئیکشن تجربوں کے ساتھ بیان کرنے کا ہنر لالا رخ کو بخوبی آتا ہے. یہ بچوں کو سائنس کے وہ فارمولے سمجھاتی ہیں جو اس سے پہلے انہوں نے صرف کتابوں میں پڑھے ہوتے ہیں.
ہمارے پاس اسکول میں ٹیکسٹ بکس ہوتے ہیں اور اس سے پڑھتے ہیں, اور کبھی کبھی لیب جاتے ہیں, ہمارے جو اسکول میں لیب ہے, لیکن یہاں پہ ہم ایکسپیریمنٹس ہی کر رہے تھے اور سیکھ بھی رہے تھے ساتھ میں.
گھر میں سائنس کرتا ہوں, اسی شوق ہے کہ بہت ایکسپلوژن وغیرہ اور وہ فارم کیسے بنتے ہیں, اور یہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے ایسے بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگتا ہے سائنس, اسی ایسے میں نے اپنی پاپا کو کہا تھا کہ میں نے بھی ادھر آنا ہے.
نارویجن یونیورسٹی آف لائف سائنسز سے مالیکولر بایولوجی اور بایو ٹیکنالوجی کی ڈگری لینے والی لالا رخ پاکستان میں سائنس کو دلچسپ مضمون بنانے کے مشن پر ہیں. 5 سال ناروے میں اسٹیم ایجوکیشن اور 2 سال لنڈن سائنس میوزیم میں کام کرنے کے بعد پاکستان میں سائنس کو عام کرنے کا خیال لالا رخ کو کراچی لے آیا, جہاں انہوں نے 3 سال پہلے سائنس فیوز نامی ادارے کی بنیاد رکھی.
پاکستان کے بچوں کو انفارملی سائنس کے ساتھ انگیج کرنے کے بہت کم مواقع ملتے ہیں. ہمارے پاس بہت اچھے سائنس میوزیمز نہیں ہیں یا سائنس میلے روز روز نہیں ہوتے, تو اس وجہ سے ایسا ایک ادارہ جو بچوں کی سائنس کے ساتھ دوستی کروا سکے, جو فیوچر سائنٹسٹ کو نرچر کر سکے, وہ پاکستان میں ہونا بہت ضروری ہے.
جو بچے سائنس فیوز نہیں آ سکتے, لالا رخ کی ٹیم خود ان تک جاتی ہے. یہ لاہور, فیصل آباد, اسلام آباد, کراچی اور تھر سمیت ملک کے مختلف حصوں میں اپنے پروگرامز لے جا چکے ہیں.
پہلے دن سے ہی ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہ جو کام ہم بچوں کو کروا رہے ہیں, جس طرح سے ہم سائنس کمیونیکیٹ کروا رہے ہیں ہینڈز آن ایکٹیویٹیز کے تھرو, کھیل کے ذریعے, وہ صرف ایک محدود طبقے کے لیے نہ رہے. تو ہم صرف پرائیویٹ اسکولز میں نہیں جاتے ہیں, ہم گورنمنٹ اسکولز میں بھی جاتے ہیں, لو انکم پرائیویٹ اسکولز, چیریٹیبل اسکولز میں بھی جاتے ہیں.
سائنس فیوز مختلف پروگرامز کے تحت اب تک 35,000 سے زائد بچوں کی سائنس سے دوستی کروا چکا ہے.
سائنس فیوز کی ٹیم کا ماننا ہے کہ پاکستان کے بیشتر مسائل حل کرنے کے لیے ملک کو سائنسدانوں کی ضرورت ہے, جس کے لیے نئی نسل کو یہ مضمون صرف نصابی کتابوں میں پڑھانے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ اس کی جانب راغب کرنے کی ضرورت ہے. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
پاکستان میں ٹرانسجینڈر افراد نے اگرچہ اپنے حقوق کی جد و جہد میں اہم سنگ میل طے کیے ہیں, لیکن معاشرے کے دیگر حصوں کے برابر تسلیم ہونے کا حق حاصل کرنے کی منزل سے اب بھی وہ بہت دور نظر آتے ہیں. حال ہی میں پاکستان سے ٹرانسجینڈر افراد کا ایک گروپ امریکہ آیا تاکہ اس ملک میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے تجربے سے سیکھ سکیں. اس موقع پر انہوں نے ہماری ساتھی نیلوفر مغل سے بات کی.
میں ارادیہ خان ہوں, آئی ایم 21 ایئر اولڈ. جی, بہت سے میرے اسکول میں بچپن میں لوگ الگ الگ باکسز میں ڈالتے تھے, آپ یہ ہو, آپ وہ ہو, اب وہ. میں بولتی تھی نہیں یار, میں یہ نہیں ہوں, میں اپنے آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتی, وہ نہیں کرتی. میں نے جب خود ایکسیپٹ کرا خود کو, آپ کو سب سے ضروری ہے آپ خود کو بھی ایکسیپٹ کرو نا, اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی, آئی اون دس آئیڈینٹی کہ میں ایک ٹرانسجینڈر ہوں.
ارادیہ خان کراچی میں ٹرانسجینڈرز کے حقوق کے لیے کام کرتی ہیں اور ان دنوں امریکی محکمہ خارجہ کے انٹرنیشنل وزٹرز لیڈرشپ پروگرام کے لیے یہاں امریکہ میں ہیں۔
میرا جو ایکٹیویزم ہے دیٹ از بیسیکلی آن ٹرانس ایکٹیویزم اور جینڈر مائنورٹیز، سیکشل مائنورٹیز پہ۔ میں اس کے علاوہ میں اقوت آرگنائزیشن کے ساتھ وابستہ ہوں۔
تو ارادیہ ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان میں اس وقت جو ٹرانسجینڈر کے حوالے سے صورتحال ہے، تو یہاں آپ اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں، یہاں پر آپ نے کیا دیکھا؟
میں نے بہت سارا چینج دیکھا۔ اگر آپ پاکستان اور امریکہ کو تھوڑا سا کرو گے، بیسکلی اف یو گو آؤٹ سم ویئر اور آپ بولتے ہو آپ ٹرانسجینڈر، تو پیپل ناٹ مائٹ گیو یو ویئرڈ لکس یا آپ کو کوئی ایلینیٹ نہیں کرے گا، پاکستان میں یہ کامن ہے۔
پاکستان میں معاشرتی رویوں کے برعکس ارادیہ خان کے گھر والوں نے تو بطور ٹرانسجینڈر انہیں بہت سپورٹ کیا، لیکن ان کے جیسے دوسرے ٹرانسجینڈرز کی اکثریت کو خاندان والوں کا سپورٹ ملنا ایک خواب ہی ہے۔
پاکستان میں خواجہ سرا کلچر بہت پرومیننٹ ہے اور میں خواجہ سرا کلچر کا حصہ نہیں ہوں۔ میں نے ایک لیٹر لکھا تھا اپنے گھر پہ اور ان کو ملا تھا، تو خیر آج بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، لیکن اللہ سے امید ہے۔
یہ سکھر سے تعلق رکھنے والی 21 سالہ ارہا پریشے ہیں۔ ایڈوکیٹس آف یوتھ آرگنائزیشن کی دعوت پر وہ ٹرانسجینڈر کے حقوق کے لیے کام کرنے والی دیگر سرگرم کارکنوں کے ساتھ واشنگٹن آئی تھی۔ دورے کا مقصد پاکستان میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے حقوق کی صورتحال پر بات کرنا تھا۔
کہ ہمارے پاس سیلف آئیڈینٹیفیکیشن جو تھی ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی وہ نہیں تھی، لیکن جب سے لا پاس ہوا ہے 2018 میں، تو اس سے کافی زیادہ لوگوں کو حوصلہ ملا ہے، لوگوں کو شناخت کرنے کا موقع ملا ہے اور آئی ڈی کارڈ وہ حاصل کر سکتے ہیں۔
بات یہ کہ لا کو امپلیمنٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، تو ابھی آج کل جو ہمارا اگلے 5 سال میں بھی جو ہماری پائپ لائن میں اسٹاف پڑا ہے، اس میں یہی ہے کہ ہم لوگوں نے گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا ہے، وچ وی آر آلریڈی ڈوئنگ۔
ارادیہ خان اور امریکہ کے دورے پر آنے والی دیگر ٹرانسجینڈر خواتین کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کی ٹرانسجینڈر کمیونٹی سے ملاقات کی خواہاں ہیں تاکہ ان کے تجربات اور چیلنجز سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صوبہ سندھ کے صحرائی علاقے تھرپارکر میں شدید بارش اور یالہ باری اور آسمانی بجلی گرنے سے 21 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ حکام کو خدشہ ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ ادھر محکمہ موسمیات نے ان بارشوں کو غیر معمولی قرار دے کر اسے عالمی حدت میں اضافے اور بدلتے موسمی طرز سے تعبیر کیا ہے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں کراچی سے ہمارے ساتھی محمد ثاقب کی اس رپورٹ میں۔
سندھ کے صحرائی علاقے تھرپارکر میں 2 روز کی شدید بارش، ژالہ باری اور آسمانی بجلی گرنے کے نتیجے میں اب تک 21 افراد ہلاک اور 1 درجن سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ دور دراز علاقوں میں ذرائع مواصلات نہ ہونے کے باعث اطلاعات ملنے میں تاخیر کا سامنا ہے، اس لیے حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ان ہلاکتوں کی تعداد مزید بڑھ بھی سکتی ہے۔ موسلا دھار بارش اور بجلی گرنے کے کئی واقعات سے درجنوں مال مویشی بھی مر گئے۔ سب سے زیادہ جانی اور مالی نقصان ضلع کی تحصیل اسلام کوٹ اور چھاچرو میں ہوا ہے۔ بجلی گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد گزشتہ کئی سالوں کے مقابلے میں اس سال کئی گنا زیادہ بتائی جاتی ہے۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل سلمان شاہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ آسمانی بجلی سے ہونے والی ہلاکتوں اور زخمیوں کی مکمل تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں، جبکہ ضلعی انتظامیہ کو متاثرہ افراد کی مدد کے لیے بھی امدادی سامان پہنچایا جا رہا ہے، کیونکہ بارش کے بعد علاقے میں سردی کی شدت بڑھ جائے گی۔
بیسیکلی ہم جو انجرڈ ہیں ان کو ہماری پرائیورٹی ہے، اس کے علاوہ جن گھروں وغیرہ کو آگ لگی ہے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ہمارے ایفرٹس ہیں۔ سردی بھی آگے آ رہی ہے، تو وہ جو گھر بے گھر ہوئے ہیں ان کو جو ہے نا پھر ہم اکوموڈیٹ کر رہے ہیں اس طریقے سے کہ ان کو ونٹرز کے افیکٹ نہ آئیں۔
حکام کے مطابق سندھ کے صحرائی علاقے تھرپارکر کی تحصیل چھاچرو میں 2 روز میں تقریباً 100 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات ان بارشوں کو غیر معمولی اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے تعبیر کر رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کی طرح پاکستان جس خطے میں واقع ہے وہاں پر موسمیاتی طرز تبدیل ہو رہی ہے اور اس کا تعلق بڑھتی ہوئی عالمی حدت سے ہے۔
جنرلی کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے اور پوری دنیا کی اور ہمارے خطے کی بھی چینج ہو رہی ہے، تو ایک وجہ تو ہم مطلب اس سٹیج پہ یہی کر سکتے ہیں جو ویدر پیٹرنز چینج ہو رہے ہیں۔ اب جو نارمل ایوریج سیٹ پیٹرن ہوتے تھے ویدر کے وہ چینج ہوتے جا رہے ہیں، ویدر پیٹرن چینج ہو رہے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے۔
واضح رہے کہ اس خطے میں رواں سال جون اور جولائی کے موسم میں بھی شدید بارشیں ریکارڈ کی گئی تھی، جس سے اس صحرائی علاقے میں سبزہ اور پانی کی وافر مقدار جمع ہو گئی تھی، جسے یہاں کے لوگ اپنی خوشحالی سے تعبیر کرتے ہیں۔ ادھر پاکستان کی حدود سے گزرنے والا عمان ایئر کا طیارہ بھی آسمانی بجلی کی زد میں آ گیا۔ ایویشن ایشین حکام کے مطابق طیارہ بھارتی شہر جے پور سے عمان کے دارالحکومت مسقط جا رہا تھا، تاہم طیارہ اور اس میں سوار مسافر مکمل طور پر محفوظ رہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/VOA Urdu۔
اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے، آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.rnn.fm اور www.urduvoa.com۔
کچھ ریٹائرڈ امریکی فوجیوں نے ذہنی دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے شہد کی مکھیوں کو پالنے کا کام شروع کیا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق شہد کی مکھیاں پالنے کے طبی فوائد ہیں، اور ریٹائرڈ فوجیوں کو اس پر توجہ دینے سے مفید انسان بننے میں مدد مل رہی ہے۔ مزید عمران جدون کی رپورٹ میں۔
یہ سابقہ فوجی ریاست نیو ہیمپشر کے ویٹرنز افیئرز سینٹرز میں شہد کی مکھیاں پالنے کا کام سیکھنے میں مصروف ہیں، یہ ان کے علاج کا حصہ ہے۔
یہ بہت مزے کا کام ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے، مجھے شہد کی مکھیوں سے خوف آیا کرتا تھا۔
6 مہینے پہلے شروع ہونے والے اس پروگرام میں اب تک یہ سابقہ فوجی ملکہ اور نر مکھیوں اور شہد کے بارے میں جان چکے ہیں۔
مجھے یہاں آنا بہت پسند ہے، مجھے مزہ آتا ہے یہاں۔
ونس لطالو نے تقریباً 40 سال فوج میں گزارے ہیں، اس میں ان کے عراق کے 2 ٹورز بھی شامل ہیں۔ ایک دن سڑک کے کنارے لگا ایک بم ان کے فوجی قافلے کے قریب پھٹ گیا تھا۔
ان میں سے ایک بم تو بالکل میرے چہرے کے قریب پھٹا تھا۔ میں اب اس بارے میں بات نہیں کرتا اور سوچنا ہی نہیں چاہتا، مجھے اس کو یاد کر کے بہت تکلیف ہوتی ہے۔
آج ونس کسی بڑے صدمے کے نتیجے میں ہونے والے پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر سے متاثر ہیں، وہ شور کو برداشت نہیں کر پاتے، تاہم انہیں یہ بھن بھناتی مکھیاں سکون دیتی ہیں۔
جب میری والدہ نے مجھے 2 سال بعد بتایا کہ مجھے کچھ سنجیدہ قسم کے مسائل تھے، اس وقت تک مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں ذہنی دباؤ کا شکار ہوں۔ اس وقت بھی میں نے پہلے یہی کہا تھا کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں بلکہ دوسروں کو ہے۔
ونس کی کاؤنسلنگ اور انہیں دیے گئے ایک سروس ڈاگ کی مدد سے ان کا ذہنی دباؤ کچھ کم ہوا، لیکن انہیں حیرت ہے کہ کیسے شہد کی مکھیاں پالنا ان کی زندگی بچنے کا باعث بنا۔
یہ حیرت انگیز ہے کہ اس سے آپ کو اور آپ کی خاندانی زندگی کو کس قدر مدد ملتی ہے۔
شہد کی مکھیاں پالنا ایک اور سابقہ فوجی وینڈی زمرمن کو ان کے ذہنی دباؤ میں کمی لانے میں مدد کر رہا ہے۔ 25 سال پہلے ان کے ساتھ کام کرنے والے ایک فوجی نے ان پر جنسی حملہ کیا تھا۔
دراصل آج تک اس واقعے سے میری گھریلو زندگی اور میرا اپنے بچوں سے تعلق متاثر ہوتا آیا ہے۔
لیکن شہد کی مکھیاں پالنا انہیں ماضی کو بھلا کر حال سے جڑے رہنے میں مدد کرتا ہے۔
مجھے دیگر لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں مزہ آتا ہے، اور یوں مجھے میرے ذہنی دباؤ پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔ میں دنیا بھر کا شور مکھیوں کی اس بھن بھناہٹ میں داخل ہی نہیں ہونے دیتی۔
یہاں 70,000 مکھیاں ہیں، اور جب آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ صرف ان مکھیوں کے چھتوں پر ہی توجہ دے رہے ہوتے ہیں۔
لطالو کہتے ہیں شہد کی مکھیاں ان کے اعتماد میں بھی اضافہ کر رہی ہیں۔
مجھے شہد کی مکھیاں دیکھنے کا انتظار رہتا ہے، اور میں ہر وقت مسلسل انہی کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔
ڈیبرا بلاک کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔
پلاسٹک کا کچرا ہماری بقا کے لیے ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اس کے استعمال کا ایک اور منفرد حل نکالا گیا ہے، پلاسٹک کی اینٹیں۔ ان اینٹوں سے افریقہ میں سکول تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ بچوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف اور لاطینی امریکہ کے ملک کولمبیا کی شراکت داری سے अफ्रीका में प्लास्टिक के कचरे से स्कूलों की बुनियाद रखी जा रही है। इस बारे में नीलोफर मुगल की रिपोर्ट।
कुछ अरसा पहले तक इन 114 तलबा के पास तालीम हासिल करने के लिए कोई जगह नहीं थी।
ये फरवरी और मार्च के महीने थे और तेज हवा के साथ बारिश हो रही थी। जब हम सोकर उठे तो ये देखकर हैरान रह गए कि हमारे स्कूल की इमारत गिर चुकी थी।
इसके बाद मगरबी आइवरी कोस्ट के सकासो खित्ते में एक नई किस्म की इमारत की तामीर पर काम शुरू हुआ।
यूनिसेफ ने मुझे ढूंढा और कहा कि उन्होंने हमारी मुश्किलात के बारे में सुना और वो प्लास्टिक की ईंटों की मदद से कम्युनिटी के लिए बच्चों के 3 क्लासरूम्स बनाने आएंगे। मैं हंस दिया।
और इस तरह यूनिसेफ ने कोलंबिया की प्लास्टिक कॉन्सेप्ट नामी एक कंपनी के साथ मिलकर काम शुरू किया।
These classrooms are pretty strong. They are safe.
ये क्लासरूम्स काफी मजबूत, महफूज, पानी और आग के खिलाफ मुजाहमत रखने की सलाहियत रखते हैं। एक रवायती क्लास के मुकाबले में ये तवील अरसे तक मौजूद रहेंगे।
इस तामीराती मंसूबे में जाया शुदा प्लास्टिक को मयारी ईंटों में बदल दिया जाता है।
प्लास्टिक की इमारतें, चलिए देखते हैं। और फिर जमीन पर एक स्कूल उभर आया। मैं इसका गवाह हूँ, इसने हमें उम्मीद दी है।
ये मंसूबा आइवरी कोस्ट के दूसरे हजारों बच्चों के लिए भी उम्मीद का बायस हो सकता है। प्लास्टिक कॉन्सेप्ट मुल्क में एक फैक्ट्री तामीर कर रहा है जो मजीद प्लास्टिक को ईंटों में तब्दील कर देगा।
इससे पहले हमारी इमारत का मैार बहुत खराब था। यूनिसेफ ने हमारे लिए इमारत बनाई, हमें ये पसंद है।
यूनिसेफ का कहना है कि दारुलहुकूमत यामसोक्रो रोजाना 280 मैट्रिक टन से ज्यादा प्लास्टिक का कचरा पैदा करता है जिसका सिर्फ 5% रिसाइकल होता है। प्लास्टिक की ईंटों का मंसूबा 25,000 से ज्यादा बच्चों के लिए स्कूल तामीर करने और कम आमदनी वाले इलाकों में खवातीन को मुलाजमत फराहम करने का इरादा रखता है। नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका।
पाकिस्तान में बच्चियों के लिए घर से बाहर खेलने के मौके भी कम हैं और इनकी हौसला अफजाई भी कुछ खास नजर नहीं आती। ताहम जब वालिदैन साथ देते हैं तो लड़कियां बहुत कुछ करके दिखाती हैं। सिदरा डार हमें मिलवा रही हैं कराची की दो कम उम्र बहनों से जो अपने वालिद की मदद से बॉक्सर बन रही हैं।
मेरा नाम वर्दा रफी है और मुझे बॉक्सिंग का बहुत शौक है। मुझे अपने पापा को देख के बॉक्सिंग का शौक चढ़ा।
ये रफीउद्दीन का घर है जहां वो अपनी 5 बेटियों और बीवी के साथ रहते हैं। रोज शाम को घर से बॉक्सिंग क्लब जाने का सफर मुश्किल है, लेकिन शौक के सामने हर मुश्किल बेमानी हो जाती है। 14 साला वर्दा 7 बरस की उम्र से बॉक्सिंग कर रही हैं। इनके वालिद रफीउद्दीन खुद भी बॉक्सर रहे और आज कोच हैं। उन्होंने 1985 में हैदराबाद से बॉक्सिंग खेली और गोल्ड मेडल हासिल करके 3 बरस तक ऑल सिंध चैंपियन भी रहे।
मैंने बोला, पापा तो आप दूसरों को सिखा रहे हैं, अगर हमारा कोई भाई होता तो वो भी सीखता। पापा ना, वैसे मेरे इतने सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो ही नाम लेके रोशन करेंगे। तो मैंने बोला, पापा अगर मैं करूँ तो क्या होगा। तो मैंने 2014 में सब में पहली फाइट खेली जिसमें मैं विन हुई थी।
वर्दा से 1 बरस छोटी अरीबा भी अपनी बहन से पीछे नहीं।
2014 में मैंने फर्स्ट मैच खेला था, वो मैंने अपनी सिस्टर के साथ खेला था, तो मैं अपनी बहन से हार गई थी, वो जीत गई थी मुझसे। इसलिए क्योंकि मेरे बड़ी बहन के आगे हाथ नहीं उठ रहे थे कि ये बोली थी बड़ी बहन है, और बड़ी बहन ने तो छोटे में समझ के मुझे कूटी डाला। पापा ने बोला, जब रिंग में चढ़ते हैं तो ये नहीं देखते कि बहन है या कजन है, बस ये सोचना है कि सामने वाले को हरा के खुद जीतना है।
इन बच्चियों के पास भले सहूलतों की कमी है, लेकिन जज्बा ऐसा है जिसने इनके वालिद में नई रूह फूंक दी।
बेटे की ख्वाहिश थी मेरी कि मतलब बेटे को जो है वो मैं बॉक्सर बनाऊं, लेकिन जिस वक्त मेरे को बेटी ने बोला तो ये समझे कि मेरे को उस वक्त बेटे की ख्वाहिश खत्म हो गई।
इस रिंग में प्रैक्टिस रोज होती है क्योंकि इन बच्चियों की मंजिल कौमी सतह पर नुमाइंदगी हासिल करना है जिसकी तैयारी बरसों से जारी है।
लोग क्या कहेंगे, ये खेल तो लड़कों का है, लड़कियों का काम हांडी रोटी करना है। इन तमाम बातों का मुंह तोड़ जवाब इन बच्चियों ने माशरे को ये समझा कर दिया कि अगर वालिद का नाम आगे बढ़ाना है तो इसके लिए लड़कियां भी किसी तौर कम नहीं। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
इसराइल की 2 रोज तक जारी रहने वाली बमबारी और फलस्तीनियों के रॉकेट हमलों के बाद जुमेरात के रोज फायरबंदी अमल में आ गई। अगरचे इसके बाद भी कुछ रॉकेट दागे गए जिससे अमन समझौता किसी कदर मुतासिर हुआ, ताहम दोनों फरीकों का कहना है कि फायरबंदी मुसलसल मौजूद है। इस बारे में यरूशलेम में वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा लिंडा ग्रेडस्टाइन की रिपोर्ट के साथ शबीर जेलानी।
فائر بندی کے اعلان سے پہلے کی رات کے دوران اسرائیل نے غازہ میں بمباری کی، جس کے دوران جہاد اسلامی کے ایک سینئر رکن اور اس کے خاندان کے 7 افراد کی ہلاکت ہوئی۔ عبدالحی جیسے شہریوں نے اس واقعے پر غم و غصے کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حملے کے لیے پہلے سے خبردار نہیں کیا گیا تھا۔
بدون اي تحذير وبدون اي سابق انذار، يعني متعودين وبنسمع انه بيعطوا انذارات للبيوت المدنيه
البيت هذا۔ عبد الحي کا کہنا تھا کہ جس گھر پر حملہ ہوا وہ ایک پرامن گھر تھا اور اس کے اندر بچے بھی موجود تھے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے جہاد اسلامی کے ایک سینئر لیڈر کو نشانہ بنایا۔ فائر بندی سے قبل اسرائیل اور جہاد اسلامی کے درمیان 2 روز تک شدید لڑائی جاری رہی۔ یہ لڑائی اس وقت شروع ہوئی جب اسرائیل نے منگل کے روز جہاد اسلامی کے ایک سینئر لیڈر کو ہلاک کر دیا۔ جہاد اسلامی نے اس کے رد عمل میں اسرائیل کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں شدید راکٹ برسائے۔ ان 2 روز کے دوران 450 سے زائد راکٹ داغے گئے۔ ان سے کئی افراد زخمی ہوئے اور املاک کو نقصان پہنچا۔ حماس جو غازہ اور اس کے 20 لاکھ افراد پر کنٹرول رکھتا ہے، اس لڑائی سے دور رہا۔ اسرائیلی صدر روون ریولن نے فائر بندی کا خیر مقدم کیا ہے، تاہم اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک وارننگ بھی جاری کی ہے۔ وہ کہتے ہیں،
سے بوکر متوخ لاخر کما یمیم بہم نفگئا شگرت הביטחון של מדינת ישראל۔
اگر اسرائیل کے شہریوں کی سیکیورٹی خطرے میں پڑتی ہے تو وہ خاموش نہیں رہے گا، تاہم اسرائیل لڑائی میں مزید شدت نہیں چاہتا۔ فائر بندی کے مؤثر ہونے کے بعد بھی اسرائیل کے جنوبی علاقے میں 5 راکٹ داغے گئے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان حملوں کا مقصد یہ تھا کہ جہاد اسلامی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس کے پاس راکٹ اب بھی موجود ہیں۔ اس ہفتے کے دوران یہ لڑائی ایسے وقت میں ہوئی ہے جب اسرائیل کی سیاست میں بدنظمی دکھائی دے رہی ہے۔ 2 مرتبہ انتخابات ہونے کے بعد اسرائیل کی دونوں بڑی پارٹیوں کے لیڈرز میں سے کوئی بھی مخلوط حکومت بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ اسرائیلی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ غازہ میں ہونے والی لڑائی کے نتیجے میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ دونوں پارٹیاں اتحاد قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سردیوں کا موسم آ چکا ہے۔ شاہباغ کیمپ میں رہنے والے موسم کی شدت سے نمٹنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، مگر ان کے پاس قوت برداشت سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اس بارے میں نیلوفر مغل کی رپورٹ۔
سردیاں آتے ہی اور درجہ حرارت گرتے ہی شمالی شام کے شہر آفرین سے اپنا گھر بار چھوڑ کر آنے والی یہ پناہ گزین اپنی دوسری سردیاں بھی شاہباغ ٹینٹ کیمپ میں گزارنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ بارش کے پانی کو اندر آنے سے روکنے کے لیے یہ پناہ گزین سیمنٹ سے خیموں کے آس پاس نکاسی آب کو ٹھیک کر رہے ہیں۔
گزشتہ سال ہم سردی کے موسم کے لیے تیار نہیں تھے، بارش کا پانی اندر آ گیا تھا، فرش گیلے تھے، یہ جمع دینے والی سردی تھی۔
کیمپ کے لیڈر بھی صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
یہ ٹینٹ پھٹے ہوئے اور خراب ہیں، یہ گزشتہ 2 سالوں سے استعمال ہو رہے ہیں۔ کیمپ کے گرد کیچڑ ہے، ہم اس کا حل ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ہمارے پاس کافی ٹینٹ نہیں۔
لیکن اب صورتحال ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔
جب تک ہم اپنے گھروں کو واپس نہیں چلے جاتے اور اس موجودہ صورتحال پر قابو نہیں پا لیتے، ہم اس سردی کو برداشت کرنے کی دعا کرتے ہیں۔ میں واپس جانے کی دعا کرتا ہوں، امید ہے ایسا ہی ہوگا۔
مستقبل سے بے خبر یہ پناہ گزین زندہ رہنے کے لیے ہر وہ کوشش کر رہے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں۔ نوروز ریشو کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔
امریکہ میں امیگریشن حاصل کرنے کا عمل سخت کیا جا رہا ہے۔ مالی سال سن 2019 میں یہاں 833,000 افراد کو شہریت دی گئی، جو کہ 11 سال کی بلند ترین سطح ہے۔ امریکہ کا شہری بننا کیسا محسوس ہوتا ہے، نئے شہریوں کی کیا توقعات ہوتی ہیں، آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ پیش خدمت ہے عمران جدون کی رپورٹ۔
اپنے بائیں ہاتھ میں امریکی جھنڈا تامے اس گروپ نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا اور اپنے دلوں پر رکھ دیا اور امریکہ سے وفاداری کا حلف لیا۔
یہ بہت اہم ہے، دنیا کے عظیم ترین ممالک میں سے ایک کا حصہ بننا اور اپنی خدمات پیش کرنے کے قابل ہونا۔
51 مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے جوان اور بوڑھے، ان 60 لوگوں کے لیے یہ امریکی شہری بننے کا آخری مرحلہ تھا، لیکن یہ ان کی زندگیوں میں ایک نئے آغاز کی شروعات ہے۔
ایک نوجوان لڑکے کی حیثیت سے یہ میرے لیے نئے راستے کھولے گا، یہ میرے لیے بڑا موقع ہے۔
یہ میرے لیے بہت جذباتی لمحہ تھا، میرے نزدیک یہ بڑا استحقاق ہے جو بہت سے لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا۔
امریکی شہری بننے سے کئی مراد حاصل ہوتی ہیں، جس میں اپنے رشتہ داروں کو امریکہ بلانے کے قابل ہونا، وفاقی حکومت کی ملازمت اور عوامی عہدے کے لیے انتخاب لڑنے کی اہلیت حاصل ہونا شامل ہے۔ لیکن اس ہجوم میں کئی لوگ آئندہ صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے اہل کے لیے پرجوش تھے۔
مجھے اپنی شہریت مل گئی، سب سے پرجوش بات یہ ہے کہ اگلے سال الیکشن ہے اور میں ووٹ کر سکوں گی۔
جہاں ٹرمپ انتظامیہ نے قانونی اور خاندانی امیگریشن کے لیے بڑے پیمانوں پر کٹوتیوں کی تجویز کی ہے اور 2020 میں امریکہ آنے والے پناہ گزینوں کی تعداد 18,000 تک محدود کر دی ہے، امریکہ میں قانونی امیگریشن کی نگرانی کرنے والے سرکاری محکمے یو ایس سی آئی ایس نے مالی سال 2019 میں 8,33,000 افراد کو امریکی شہریت دی، جو 11 سالوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔
So we did have a big uptick always before president.
ہم نے ہمیشہ صدارتی انتخابات سے پہلے اضافہ دیکھا ہے، گزشتہ کچھ سالوں میں یہ تعداد زیادہ رہی ہے اور ہماری توقع ہے یہ مزید بڑھے گی۔
افغانستان اور یمن جیسے ممالک سے آنے والے یہ نئے شہری اپنے اور اپنے خاندانوں کی روشن مستقبل کی امید کر رہے ہیں۔ ثاقب الاسلام کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔
آج کل بچے اپنا بہت سارا وقت کمپیوٹر کی سکرین یا آئی پوڈ کی سکرین کے سامنے گزارتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ایک سال سے کم عمر کے بچوں کو کسی قسم کا سکرین ٹائم نہیں دینا چاہیے، جبکہ 2 سے 4 سال کے بچوں کو 2 گھنٹے سے زیادہ سکرینوں کے سامنے گزارنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ ہماری ساتھی صبا شاہ خان بتا رہی ہیں کہ ضرورت سے زیادہ سکرین ٹائم بچوں کی صحت کو کیسے متاثر کرتا ہے۔
10 سالہ سارا کو ویڈیو گیمز کھیلنا پسند ہے، لیکن ان کی والدہ سارا کا ویڈیو گیمز کی دنیا میں گم ہو جانا پسند نہیں۔
She almost gets hyper-focused.
یہ ہمیشہ گیمز میں بہت زیادہ کھو جاتی ہے اور اس سے کسی سوال تک کا جواب لینا مشکل ہو جاتا ہے،
لیکن سارا اسے بری عادت نہیں سمجھتی۔
First off, electronics are not e-cigarettes.
الیکٹرانکس کوئی ای سگریٹس نہیں۔ آپ گیمز اس لیے کھیلتے ہیں کیونکہ آپ کو اچھا لگتا ہے، یہ اس لیے مکمل طور سے خراب نہیں کیونکہ اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوتا۔ ہاں، آنکھوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔
الزبتھ مانتی ہیں کہ کبھی کبھی وہ سارا کو مقرر وقت سے زیادہ کھیلنے دیتی ہیں۔
وہ اس سے ایک طرح کی مصروفیت محسوس کرتے ہیں اور پھر ہم والدین کو بھی کچھ فرصت مل جاتی ہے۔
ڈاکٹر سارا ہارنیک واشنگٹن ڈی سی کے چلڈرنز نیشنل ہسپتال میں کلینکل سائیکائٹرسٹ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ 40,000 والدین کے ان کے 2 سے 17 سالہ بچوں کے سکرین ٹائم کے حوالے سے دیے گئے جوابات پر مبنی تحقیقی مواد سے پتہ چلتا ہے
Children are more difficult.
وہ زیادہ بحث کرنے لگتے ہیں، ان کو خود کو منظم رکھنا مشکل ہوتا ہے اور یہ نیند کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔
تحقیق کے مطابق ایسے بچے جو روزانہ 7 گھنٹے سے زیادہ الیکٹرانکس کا استعمال کرتے ہیں، انہیں اضطراب، وسوسے اور ڈپریشن جیسی ذہنی بیماریاں تشخیص ہونے کے امکانات 2 گنے ہیں۔
گیمنگ سسٹم سستے نہیں اور اکثر یہ والدین خود ہی بچوں کو خرید کر دیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے بچے کا سکرین ٹائم پہلے ہی زیادہ ہے۔ تو جن والدین سے میں نے بات کی، ان میں سے اکثر کا یہ کہنا تھا کہ یا تو وہ بچے کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، یا پھر وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ دوسروں سے کم محسوس نہ کرے۔
ڈاکٹر سارا ہارنیک والدین کو بچوں کے لیے وقت کی حد متعین کرنے اور انٹرنیٹ پر ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کا مشورہ دیتی ہیں۔
Having those open and frank conversations about how screen time might be interrupting.
وہ بچوں سے کھل کر بات کریں کہ کیسے سکرین ٹائم ان کی دوسری مصروفیات میں حائل ہو رہا ہے، پھر چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں یا ٹین ایجرز، ان کو ان کی عمر کی مناسبت سے دوسرے مشاغل اور سرگرمیوں کی جانب مائل کریں۔
اسکول سے لے کر ریسٹورینٹ میں کھانا آرڈر کرنے تک کمپیوٹر کا استعمال بڑھ رہا ہے اور یہ سارا کی والدہ کے لیے تشویش کا باعث ہے۔
Now that they're doing their homework on computers.
کمپیوٹرز پر ہوم ورک والدین کے لیے مزید مشکل کا باعث ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہوم ورک کر رہے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب وہ کھیلنا شروع ہو گئے۔
اور سارا ایک دن اپنے پسندیدہ یوٹیوبر ڈین ٹی ڈی ایم کی طرح یوٹیوب پر مشہور ہونا چاہتی ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی تحقیقات اس ہفتے ایک نئے اور اہم مرحلے میں داخل ہو گئی۔ حزب اختلاف کے ڈیموکریٹس باور کرتے ہیں کہ ٹرمپ نے یوکرین پر اپنے ایک سیاسی حریف ڈیموکریٹ پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات کے واسطے یوکرین پر دباؤ ڈال کر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے۔ انہیں امید ہے کہ ان سماعتوں سے صدر کے خلاف ان کے مقدمے کے لیے عددی رائے ہموار ہو سکے گی، جبکہ ریپبلکن عوام کو اس کی مخالفت کے لیے آمادہ کرنے کے لیے صدر کے بھرپور دفاع پر انحصار کر رہی ہیں. ہمارے نامہ نگار جم میلون نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ سیاسی طور پر اس جنگ میں کیا کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے. مزید تفصیلات قمر عباس جعفری کی زبانی.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی تحقیقات اس ہفتے ایک نئے اور اہم مرحلے میں داخل ہو گئی. حزب اختلاف کے ڈیموکریٹس پاور کرتے ہیں کہ ٹرمپ نے یوکرین پر اپنے ایک سیاسی حریف ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات کے واسطے دباؤ ڈال کر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے. انہیں امید ہے کہ ان سماعتوں سے صدر کے خلاف ان کے مقدمے کے لیے عوامی رائے ہموار ہو سکے گی, جبکہ ریپبلکنز عوام کو اس کی مخالفت کے لیے آمادہ کرنے کے واسطے صدر کے بھرپور دفاع پر انحصار کر رہے ہیں. نمنگار جم ملون نے اس رپورٹ میں بتایا ہے کہ سیاسی طور پر اس جنگ میں کیا کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے. دو تجربے کار امریکی سفارتکار جارج کینٹ اور ولیم ٹائلر ایسے میں اس معاملے میں سامنے اور مرکز میں تھے جبکہ یہ سماعتیں شروع ہوئیں. ٹائلر نے کہا کہ وائٹ ہاؤس نے صدر کے اس مطالبے کے سلسلے میں دباؤ ڈالنے کے ایک حصے کے طور پر یوکرین کی فوجی امداد اس وقت کے لیے روک لی کہ ان کے حریف جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات کی جائے. ان کے الفاظ,
ٹو وِتھ ہولڈ دیٹ اسسٹنس فار نو گڈ ریزن ادر دین ہیلپ وِتھ اے پولیٹیکل کیمپین میڈ نو سینس.
وہ امداد کسی معقول جواز کے بغیر سوائے اس کے کہ ان کی سیاسی مہم میں انہیں مدد دی جائے روکنا کوئی درست بات نہ تھی. یہ تھے ایک سفارتکار ولیم ٹائلر. ڈیموکریٹک رکن کانگریس ایڈم شیف کا کہنا ہے کہ مبینہ رویہ اس معیار کے مطابق ہے جس کے تحت مواخذے کی کارروائی ہو سکتی ہے. ان کے الفاظ,
از دس واٹ امریکنز شوڈ ناؤ ایکسپیکٹ فرام دیئر پریزیڈنٹ اف دس از ناٹ امپیچبل
کانڈکٹ. کیا یہی وہ رویہ ہے جس کی امریکیوں کو اپنے صدر سے توقع کرنی چاہیے؟ اور اگر یہ بھی قابل مواخذہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ تھے ڈیموکریٹک رکن کانگریس. ریپبلکنز کہتے ہیں کہ صدر کے رویے کے بارے میں جو شہادتیں ہیں وہ دوسرے اور تیسرے اشخاص کی شہادتیں ہیں, اور یہ کہ یوکرین کو آخر کار امداد مل گئی. ریپبلکن کانگریس مین ڈیوین نیونس کہتے ہیں کہ مواخذے کی تحقیقات صدر کو گرانے کے پرانے ڈیموکریٹک منصوبے کا حصہ ہیں. ان کے الفاظ,
Anyone familiar with the Democrats' scorched earth war against President Trump would not be surprised to see all the typical signs that this is a carefully orchestrated media smear.
صدر کے خلاف ڈیموکریٹس کی بھرپور جنگ سے جو بھی واقف ہے وہ ان تمام مخصوص علامات کو دیکھ کر حیران نہیں ہوگا کہ یہ بہت احتیاط سے تیار کی گئی بدنام کرنے والی میڈیا مہم ہے. ٹرمپ متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ ڈیموکریٹس کا کوئی مقدمہ ہی نہیں بنتا ہے. ان کے الفاظ,
There's never been a president who's been so transparent. This is a witch hunt at the highest level and it's so bad for our country.
اب سے پہلے ایسا کوئی صدر نہیں تھا جس قدر کھلا ہوا اور شفاف ہو. یہ سب کچھ انتہائی اعلیٰ سطح پر کسی جواز کے بغیر ہو رہا ہے اور ہمارے ملک کے لیے انتہائی خراب ہے. یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے. قانونی ماہر سوزین لیو بلاک کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹس کو امید ہے کہ ٹیلی ویژن پر دکھائی جانے والی سماعتیں صدر کے خلاف ان کے مقدمے کے لیے عوامی حمایت بنائیں گی. ان کے الفاظ,
This is not a situation where the House and the Senate would remove someone because they don't like him. That would be wrong and that's not what is at issue here. But it is also at the same time
یہ ایک ایسی صورتحال نہیں ہے جس میں افغان نمائندگان اور سینٹ ایک ایسے شخص کو ہٹائیں گی جس کو وہ پسند نہیں کرتی. یہ غلط ہے اور یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, لیکن ساتھ ہی یہ ایک سیاسی عمل بھی ہے جس کے لیے عوام کا ان کی پشت پر ہونا ضروری ہے. یہ تھیں جارج ٹاؤن کی سوزین لو بلاک. تجزیہ کار رمیش پنورو کہتے ہیں کہ رائے عامہ کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ مواخذے کے سوال پر ملک میں گہرا اختلاف پایا جاتا ہے. ان کے الفاظ, میرے خیال میں یہ دیکھنا باقی ہے کہ مواخذے کا 2020 کی انتخابی مہم پر کیا اثر پڑے گا. اس وقت تو یہ ہر پارٹی کے حامیوں کی رائے کو مستحکم کر رہا ہے. اور ایک اور تجزیہ کار جان فورٹیئر کا کہنا ہے کہ ایسے میں جب کوئی سماعتیں آگے بڑھیں گی ڈیموکریٹس کو مواخذے کے لیے ایسا مقدمہ بنانا پڑے گا جو دونوں پارٹیوں کے لیے قابل قبول ہو. بائی پارٹیزن پالیسی سینٹر کے تجزیہ کار کہتے ہیں,
removed means that both parties, a significant part of both parties, have to agree to that. And so I think for Democrats,
کسی
صدر کو ہٹانے کے لیے دونوں پارٹیوں کے بڑے حصے کو اس پر متفق ہونا ہوگا. کچھ ڈیموکریٹس عوامی رائے میں کہیں زیادہ تیزی دیکھنا چاہتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ تحقیقات کے دوران ہو، لیکن یہ یقیناً خاطر خواہ رفتار سے نہیں ہو رہا. یہ تھے بائی پارٹیزن پالیسی سینٹر کے جان فورٹیئر. قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن.
آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اینجلا کو ایک نئی